مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ. 1443 ہجری کے رجب شریف کی 18ویں شب ہے. اس نسبت سے زیاد درود سلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 18. اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑی تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ امیر اہل سنت ہر مہینے کسی نہ کسی بزرگ کا عرس مناتے ہیں, تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ عرس منانا ضروری ہے جو ہر مہینے آپ کسی نہ کسی بزرگ کا مناتے ہیں؟ تو اس بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
ہر مہینے کسی نہ کسی بزرگ کا عرس تو منانے کا وہ نہیں ہوتا, میرا 11ویں شریف ماہانہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نیاز کروں, بس گھر گھر کے اندر کوئی اہتمام نہیں کرتے ایسا. اب یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے, کریں تو ثواب ہے کہ ہم کسی کو تحفہ دیں گے تو اس کو خوشی ہوتی ہے, ہم بزرگوں کو اس سال ثواب کریں گے تو یہ ثواب کا تحفہ ان کو ملے گا, ان سے یہ خوش ہوں گے. جب یہ خوش ہوں گے تو ان کی ہماری طرف توجہ جائے گی اور انشاءاللہ اس سے ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی. تو یہ متکار ثواب ہے. عام لوگوں کی جب کرتے ہیں تو فاتحہ بولتے ہیں اس کو, اور بزرگوں کو کرتے ہیں تو احترامن عرس بولتے ہیں. تو یہ شرن اس کی ممانعت نہیں ہے, یہ عرس ہے, یہ عیسیٰ علیہ ثواب ہی کا سمجھو کہ دوسرا نام ہے کہ اس میں مین عیسیٰ علیہ ثواب کیا جاتا ہے, اور عیسیٰ علیہ ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے, بالکل جائز ہے. وہ سب بھی کر رہے ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ ثواب کم و بیش, اپنے دادی جان کا فاتحہ, تو ماں باپ کا فاتحہ جو فوت ہو گئے ہیں. اچھا پھر یہ کہ ماں باپ فوت ہو گئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, تو مغفرت کی دعا یہ بھی ایک فائدہ پہنچانا ہے, یعنی ثواب پہنچانا ہے, یہ بھی عیسیٰ علیہ ثواب ہی کی صورت ہے مغفرت کی دعا. حج کرنا ماں باپ کی طرف سے, جب وفات پا گئے ہیں تو ان کی طرف سے حج کیا عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے, یہ بھی عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے ہوتا ہے اور زیادہ ثواب ملتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اگر بغیر نیت کے صدقہ کر دیا جائے یا بھول گئے ہم نیت کرنا اور ہم نے صدقہ کر دیا, جیسے کہ ہم کہیں مسجد میں چندہ دیتے ہیں یا کوئی صدقہ کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں کیا ہمیں صدقے کا ثواب ملے گا؟
نیت تو ضروری ہے ثواب کے لیے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے کہ کسی شخص نے گزرتے ہوئے کسی کو کچھ رقم دے دی اور چلا گیا اور نیت کچھ بھی نہیں کی, تو اس کو ثواب نہیں ملے گا, وہ اس کی رقم چلی گئی کسی کے پاس. اب اگر وہ کوئی غریب تھا مسکین تھا, اس کو اگر صدقے کی نیت سے خیرات کی نیت سے دیتا تو ثواب ملتا, اگر ساتھ میں وہ رشتہ دار ہوتا اس کا تو صلہ رحمی کی بھی نیت کر لیتا کہ میں اپنے رشتہ دار سے اچھا سلوک کرتا ہوں, تو صلہ رحمی کا بھی ثواب اس کو ملتا. یہ دو مثالیں, یہ دو نیتوں کا اس میں تذکرہ فتوے میں اعلی حضرت کے. تو بہرحال یہ کہ نیت کرنی ہے. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کام ایک ہی ہوتا ہے, کبھی وہ ثواب کا بن جاتا ہے, کبھی گناہ کا بن جاتا ہے, نیت پر ہے. مثال کے طور پر اسی طرح کسی کو رقم دی اور نیت یہ کی کہ اس کو میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں یا تحفہ دے رہا ہوں اس کو, واقعی ہو بھی وہ تحفہ کا محل ہو, تو یہ ثواب کا کام ہوا. اب کچھ نیت نہیں کی تو ثواب ملا نہ گناہ ملا, کچھ نہیں ملا. اور اگر بری نیت سے دی کہ کوئی یعنی کہ جیسے رشوت دی جاتی ہے, رشوت کو بھی تحفہ ہی بولتے ہیں آج کل, چائے پانی بولتے ہیں, مٹھائی بولتے ہیں. تو اب کسی سے کام نکلوانا تھا کسی افسر سے اور تحفہ کہہ کر اس کو دیا, لیکن حقیقت میں تو وہ رشوت ہے نا, جبکہ یہ قرائن موجود ہیں کیسے تو کام نکلوانا ہے. تو یہ نیت اس کی اندرونی تو یہی ہے کہ اس سے ترکیب بن جائے گی, یہ میرا کام کروا لوں گا میں اس سے. تو اب یہ کہ یہاں مطلب تحفے کی نیت نہیں بنے گی, ثواب نہیں ملے گا, رشوت ہی کی نیت ہے, جو قرینہ موجود ہے. تو اچھی نیت سے ثواب بھی ملتا ہے, بری نیت سے گناہ بھی ملتا ہے. کچھ نیت نہ ہو تو کچھ نہیں ملتا. البتہ زکات کے اس میں تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو بغیر نیت کے زکات دے دی, تو اب یہ کہ نیت نہیں تھی, نیت نہیں کی تھی, تو جب تک جس کو دیے وہ چیز رقم اس نے اس کو ختم نہیں کر دیا, ہلاک نہیں کر دیا, تب تک یہ نیت کی جا سکتی ہے زکات کی. جیسے کہ اس کو زکات دی اور نیت نہیں کی تھی, رقم دے دی اس کو, تو اب وہ رقم جو ہے اس نے کسی اور کو گفٹ کر دی مثال کے طور پہ, یا کچھ خرچ کر دی اور کھا پی گیا, یا کسی صورت میں اس نے خرچ کر دیا اس کو, اب وہ اس کے پاس نہیں رہی, یعنی اس کی ملک سے نکل گئی, ہلاک ہو گئی, ختم ہو گئی, کسی طرح بھی اس نے اس کو یوز کر دیا نا اس طرح کے, وہ ہلاک ہو گئی, ختم ہو گئی. تو اب نیت نہیں ہو سکتی, نیت اس سے پہلے ہو سکتی تھی اس کے ہلاک سے. یہ زکات کے باب میں, تو زکات کے لیے یہ مسئلہ لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سکون کی بہترین دوا کیا ہے؟
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, قرآن آیت ہے کہ بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کا چین ہے, دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. اب بہترین دوا مانگی ہے تو میں نے قرآن کریم کی آیت ہے یہ, باقی وہ مادی دوا جو ہوتی ہے وہ ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کچھ لوگ عبرت حاصل کرنے کے لیے اور توبہ حاصل کرنے کے لیے رات کو قبرستانوں کی زیارت کرتے ہیں, لیٹ نائٹ, یعنی زیادہ لیٹ, تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یعنی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی بھی توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر توبہ توڑ دیتے ہیں, خوف خدا میں رونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کسی طرح بھی یہ توفیق نہیں ملتی, تو کیا قبرستان میں رات کو لیٹ جا کے قبرستانوں کے پاس بیٹھنا اور یہ سارا کچھ کرنا درست ہے کہ نہیں؟
قبرستان میں اگر جاتا ہے اور اتنا اس میں ہمت ہے اس کی کہ وہ ڈرے گا نہیں, کیونکہ وہاں عام طور پہ رات کو تو سناٹا ہوتا ہے نا, سناٹے میں آدمی ڈرتا ہے, پھر قبرستان میں زیادہ ڈرتا ہے. اب اگر وہ ڈرنے کے باوجود جا رہا ہے, وحشت اس کو ہو رہی ہے, تو اس کو عبرت تو نہیں ملے گی نا, وحشت ملے گی, وحشت جمع کرتا رہے اور گھبراہٹ جمع کرتا رہے, پھر بیمار ہو جائے تو وہ ڈاکٹروں کے پاس چلا جائے. تو قبرستان رات کو وہ جا سکتا ہے جس کو کسی قسم کا نفسیاتی خوف نہ آتا ہو, ڈر نہ لگتا ہو, اور اس کو واقعی عبرت ملتی ہو, تب بے شک وہ رات کو جائے, لیکن اس کا چانس کم ہے. جنرلی مطلب یہ کہ گھبراہٹ ہوگی, اب وہ عبرت نہیں ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جس طرح امام جعفر صادق کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ بے وضو حدیث پاک بھی بیان نہیں فرما دیتے، جبکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر کسی کا وضو نہیں ہے، اگر وہ بغیر چھوئے اگر قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ اسلام میں ادب کا، احترام کا، کسی چیز کی تعظیم کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور اس کا اجر کیا ہے؟ تھوڑا ارشاد فرما دیجیے.
لیکن یہ کہ اگر بے وضو تلاوت کرے گا یا درود پاک پڑھے گا، حدیث بیان کرے گا، اس کو ہم بے ادب نہیں کہیں گے، اس لیے میں نے اتنا ہی کہا با ادب با نصیب، ورنہ اس کا دوسرا حصہ ہے بے ادب بے نصیب. لیکن یہاں یہ بے ادبی نہیں ہے، ورنہ تو سارے علماء مشائخ بے ادب شمار ہوں گے. درود شریف بھی پڑھتے ہیں، بے وضو تلاوت بھی، آیتیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں، حدیث پاک بھی بیان ہوتی ہیں بے وضو. ایک اعلیٰ درجے کا تقوی حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا کہ وہ بے وضو درود شریف نہیں پڑھتے تھے، اور بزرگوں سے یہاں تک ہے کہ حدیث پاک بیان کرنے کے لیے ایسے بیان نہیں کرتے تھے جس طرح ہم لگے ہوتے ہیں باتوں میں. اس کے لیے غسل کرنا، تو خوشبوئیں لگانا، تو اہتمام کے ساتھ بیٹھنا، تو پھر وہ حدیث پاک بیان کرنا، تو یہ بعض بزرگوں سے اس طرح، تو یہ ان کے ادب تھے، ان کا عشق تھا. اور جتنا عشق زیادہ ہو اتنا اچھا ہے جبکہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو. اور یہاں یہ دلیل مانگی نہیں جائے گی کہ بھئی کس صحابی نے وضو کا اہتمام کیا درود شریف پڑھنے کے لیے، فلاں نے کیوں کیا، یا فلاں نے حدیث پاک کے لیے خوشبو لگا کر اہتمام کے ساتھ کیوں بیان کیا، کسی صحابی سے بھی ثابت ہے. تو یہاں ثبوت نہیں مانگے جاتے، ہر اس بات کے جائز ہونے کا ثبوت یہ کہ اس کو شریعت نے ناجائز نہ کہا ہو، کو منع نہ کیا ہو، ورنہ تو ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. اگر ہر بات میں کہیں گے کہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، کیا کسی صحابی نے ایسا کیا ہے، یہ بات بات پہ مطلب یہ بات لوگ دلیل مانگتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے. بات بات پہ دلیل مانگنا یہ کس کی سنت ہے، کس صحابی نے کیا کہ بات بات پہ دلیل مانگتے ہوں؟ ان کو دلیل پتا تھی کہ جس کام کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہوتا ہے، یہی دلیل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، دو شخص اس دنیا میں بہت مشہور ہیں، ایک وہ جو اپنی نیکیوں کی اور نیک کاموں کی وجہ سے مشہور ہو گیا، اور ایک وہ شخص ہے جو اپنے کسی برائی کی وجہ سے یا اس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا لوگوں میں، لیکن وہ دونوں اس چیز کی خواہش نہیں کرتے تھے، تو اب دونوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر.
پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے نیک ہیں، ساری مخلوق میں سب سے نیک، سب سے افضل، اور مشہور بھی سب سے زیادہ ہیں، کہ ان پر ایمان لانا ہی شرط ہے. ہر مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے. تو ان کی یہ شہرت جو ہے، یہ تو ایک شریعت کی ضرورت تھی اور ہے، اور شیطان بھی مشہور ہے، اس سے برا کوئی نہیں، یہ سب سے برا ہے، یہ اپنی برائی میں مشہور ہے. اس کو ہمارے رب نے ذلیل کیا اس کی شامت اعمال کی وجہ سے، اس کی حرکت کی وجہ سے. تو اب یہ کہ یہ بھی مشہور ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت یہ سراپا نعمت ہے، اور ابلیس کی شہرت جو ہے اس کے لیے مزید باعث ذلت ہے. ابو جہل بھی مشہور ہے، اس کو بھی شہرت ملی ہوئی ہے، لیکن ذلت میں شہرت ہے نا. یزید بھی مشہور ہے، اس کو ذلت میں شہرت ملی ہوئی ہے. امام حسین بھی مشہور ہیں، عزت میں ان کی شہرت باعث عزت ہے. جس کو اللہ پاک اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کو اپنے کرم سے شہرت بخشتا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، بعض صورتوں میں امتحان بھی ہوتا ہے. اور جس کو گناہ کی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا، اس کی ذلت اور رسوائی میں مزید اضافہ ہے کہ لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
جیسے سیدی آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے یہاں سے کہ مدینہ پاک میں کچھ ہوٹلز اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ جن کا کمرہ جو ہے وہ بالکل عین گنبد خضرا کے سامنے, جیسا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کھڑکی سے گنبد خضرا روضہ پاک کا جو ہے وہ نظارہ ہوتا ہے, تو یا سیدی ہماری اس میں تربیت فرمائیں کہ آداب کے حساب سے اگر کسی کا اس طرح سے کمرہ ہو یہاں پہ تو کن کن باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے. ظاہر سے بتا ادب تو یہاں پہ بہت زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے, لیکن اب اس طرح کا کمرہ ہو تو اٹھتے بیٹھتے میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے, ہماری اس میں تربیت فرمائے, ہمیں کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ اگر ایسا کمرہ ہو تو مزید کن باتوں کا خیال رکھا جائے. جزاک اللہ خیرا.
بالکل, یعنی کہ اس کے جائز ہونے میں تو وہ کلام نہیں ہے, جائز ہے, لیکن اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. کافی سال پہلے ایک مکان ہم نے ڈن کیا مدینہ شریف میں, سودا کیا گیا کرائے پر, سب ہو گیا, اس کو بیانہ بھی دے دیا. اچھا, اب وہ اوپر ہم پہنچے منزل پر تو کسی نے مجھے کہا کہ یہاں سے تو سبز سبز گنبد زیارت بھی ہوتی ہے, آؤ دکھاؤں تم کو. اس نے دکھایا مجھے. اب اسلامی بھائی سامان چڑھا رہے تھے مدینہ شریف میں, ہم پہنچے ہی تھے ابھی. میں تھوڑا یوں آڑا پڑا لیٹا اور میری ایک دم سوچ شروع ہوئی. میں نے کہا لگتا ہے کوئی بہت بڑی بھول ہو گئی ہے. اب ایک دم مجھے احساس ہوا اور مجھ پر ایک رقت تاری ہوئی. میں نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پاک کو میں اوپر سے یوں دیکھوں, میری جرت, میں نے کر کیا لیا, یہ کیا کر دیا میں نے. تو میں تو بھائی وہ روتا ہوا ایک دم بھاگا اور سیڑھی اترنی شروع ہوئی. تو سامان لے کر استائی بھائی چڑھ رہے تھے, کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, اب مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا. میں تو ایک دم جا کر میں نے گاڑی کھڑی تھی اس پہ سر رکھ دیا اور رونے لگا. تو ایک استائی بھائی وہ سمجھدار تھے, میری سوچوں کو سمجھتے تھے. وہ کہا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار آقا کا روزہ کھڑکی سے یوں جھانک کے ہمارا مکان اوپر. فوراً سمجھ جاتے نو پرابلم, بولا اپنے یار چھوڑ دیتے ہیں, مکان میں نہیں رہتے, آپ ہمت رکھیں ہم انشاءاللہ دوسرا. تو پھر مکان مالک سے اس نے جا کے بات کی کہ ہم کو یہ نہیں چاہیے, وہ سمجھایا ہوا اس کو, دوسرے بیچارے نے بیانہ بھی واپس دے دیا. پھر ہم نے جا کر وہ نیچے کا گھر لیا. پھر میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے پہنچا مسجد نبوی شریف, تو میری ایک دم ہچکیاں بن گئی کہ میں نے اب یار اتنا بڑا میں نے مسئلہ کر دیا پر چلا گیا, اب میں کیسے جاؤں گا, کس منہ سے جاؤں گا. میں تو روتا ہوا ہچکیاں لیتا ہوا پلٹا, اور بس پھر میں اس کے بعد سے کبھی سنیلی جالیوں کے پاس گیا نہیں ہوں, میں باہر سے سلام عرض کرتا ہوں. یہ میری اپنے مطلب, لیکن یہ جو بھی اوپر رہتے ہیں نیچے جھانک کے دیکھتے ہیں, شرن کو اس میں کلام ہی نہیں ہے, یہ سب 100% جائز ہے. بس پھر سے میں نے نیچے کا مکان جو تھا نا, وہ جب بھی مدینہ شریف کی حاضری ہوتی تو نیچے کا مکان لیتے تھے. لیکن اب بعد میں یہ ہوا کہ میری دیکھا دیکھی, اب سب کا وہ ذوق ہونا ضروری نہیں ہے, وہ سوچ ہونا بھی ضروری ہے. جو الیاس اوپر نہیں رہتا اپنے بھی نیچے اوپر نہیں رہیں گے. تو اب نیچے ملتے نہیں ہیں کمرے آسانی سے, یہ مسائل ہے. اور خامہ خواہ مطلب ہے کہ میری وجہ سے بیچارے آزمائشوں میں پڑھیں, اب لڑائیاں بھی ہوتی ہوں گی, اب سارا گھر حج کے لیے گیا مدینے گیا, اب بیٹا مجھ سے محبت کرتا ہے, نہیں ہم نیچے, اب سارے ماں تو بہن تو خاندان تنگ آ جائے گا کہ یار یہ کیا تو نئے نئے مسئلے کھڑے کرتا ہے, بڑے بڑے علماء اوپر رہتے ہیں اور تو یہ نیچے کی ضد کر رہا ہے. کوئی واقعی ناجائز بھی نہیں ہے, بڑے بڑے علماء رہتے ہیں. جب پتا چلا تو بعضوں کو میری مخالفت بھی کی. ایک نے مجھے دعوت دی, اس کا مکان اوپر تھا, ایک بار مدینہ کی حاضری میں تو مفتی عبد الحلیم صاحب رحمت اللہ علیہ بھی مدینہ شریف ان دن ہوتے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ فلاں نے آپ کو دعوت دی, اور جب ان کو مطلب آپ نے یہ کہلوا دیا کہ یار میں نہیں آ سکتا آپ کا مکان اوپر ہے, معذرت کر لی, تو وہ آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا. خیر میں نے پھر مفتی صاحب کو ایک عطر کی شیشی پیش کی, میرا حضرت آپ زحمت کرنا ان کو بولنا کہ میں الیاس کو تمہارا یہ بتایا نا تو انہوں نے وہ تم کو اتنے کا تحفہ دیا کہ میں برائی تو کر نہیں سکوں گا سمجھے کہ میں نے جو بھی کیا وہ ظاہر ہے کہ میں اس کو فرض واجب تو نہیں سمجھتا نا کوئی اوپر رہتا اس کو میں گناہ کہتا ہوں یا بے ادب کہتا ہوں تو کچھ بھی میرا ایک ذوق تھا اوپر رہنا بھی تو واجب نہیں ہے نا تو یوں میں نے اس کو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ بھی غالباً سنایا میں اسی نسبت سے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو جب کسی نے عرض کیا کہ حضور فلاں نے آپ کی غیبت کی تو آپ نے کٹھے پھر کھجوروں کا تھال بھر کے لے آئے اور فرمایا کہ اس کو جا کر دے دینا کہ تم نے مجھے اپنی نیکیاں بھجوائی تھی نا تو اور کچھ تو ہم نہیں دے سکتے چند کھجوریں قبول کر لو تو نے کہا پھر یہ عطر کی چیز آپ پہنچا دیجیے خیر پھر وہ اس مدنی وار کو میں مکمل کروں تو اس طرح کے وہ آدمی بہت پاورفل آدمی تھا یوں دیکھا جائے تو اور نسبتوں والا آدمی تھا اللہ نے بہرحال اس کا دل پھیرا اس کا پتا ایسے چلا کہ ایک بار وہ دکاندار تھا مدینہ شریف اس کی دکان تھی کھاتا پیتا آدمی تھا مجھے پتا نہیں تھا کہ یہاں ان کی دکان ہے یہ میں ہم گزر رہے تھے حاجی یافور مسکرا رہے شاید یہ اس وقت ساتھ ہوں گے تو ہم وہاں سے گزر رہے تھے مدینہ شریف اس گلی سے تو اس وہ دکان پر تھا وہ آ گیا باہر دکان تھا اور نانا اندر چلو اندر چلو کر کے اس نے مجھے بٹھایا دعا کروائی اور شاید وہ چائے بوتل جو بھی اس سے ضیافت بھی کی ہماری آو بھگت بھی کی اگر میں اس کو برا بھلا بولتا تو گناہوں کے سوا کیا لاتا ساتھ میں اپنے تو میں نے الحمدللہ اس کو عطر کی شیشی دی اللہ نے اس کے دماغ کو معطر کیا اور اس نے مجھے عزت دی اپنی دکان پہ بٹھا کے وہ قرآن کریم کی وہ آیت بھی ہے نا ادفع باللتی ہی احسن اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال تو برائی کے بدلے برائی یہ ہمارا کام نہیں ہے عید کا جواب پتھر سے دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارے بعض جذباتی بھائی بولتے ہوتے ہیں ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں شریفوں کے ساتھ شریف ہیں تو ہمارا دعوت اسلامی والوں کا نعرہ یہ ہے کہ ہم شریفوں کے ساتھ تو ہیں شریف ہم بدماشوں کے ساتھ بھی شریف ہیں ہمارے پاس صرف شرافت ہے بدماشیاں نہیں ہیں یہ ذہن ہونا چاہیے اپنا تو انشاءاللہ اس سے دین بھی پھیلے گا ہمارا عمل نامہ بھی اس میں نکھار آئے گی اور ہم گناہوں سے بچیں گے ورنہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے جائیں گے تو بعض اوقات لینے کے دینے پڑ جائیں گے یہ خطرات میں گھرا ہوا ہے برائی سے بدلہ برائی سے دینے والا جو ہے نا یہ خطرات میں گھرا ہوا ہے اس سے بچنا ہی انسب اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو یہ میں نے ان کے سوال کے جواب میں کافی مدینے کی باتیں ہو گئی الحمدللہ تو اب اس بار شاید میں نے جب یہ میرے کو احساس ہوا کہ یار اس طرح میں اوپر نہیں جاتا ہوں تکلیف میں قوم آ گئی ہے تو میں پھر یہ میں نے کہا مرنے سے پہلے بولے آخری دوران ہی آئے زندگی کا تو میں اوپر چلا گیا میں نے کہا یار میں اوپر چلا جاتا ہوں تاکہ یہ بات بھی مشہور ہو جائے کہ اب یہ اوپر آیا تو تھا تاکہ میرے یہ مدنی پھول جو ہیں یہ پیارے پیارے بچے جو اس طرح ضد کرتے ہوں یہ چھوڑ دیں گے نہیں اوپر رہنے میں بھی حرج نہیں ہے کوئی گناہ بھی نہیں ہے بے ادبی بھی نہیں ہے مگر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے تو میں نے بعد ہی ناخواستہ اپنا وہ انداز ہوتا وہ اس کو تبدیل کیا تھا اس بار اوپر میں چلا گیا اب رہنے گئے تھے یا ویسے ہی کسی کے ساتھ گیا تھا اوپر ایسا کچھ میں نے ارادتن میں نے کہا یار یہ میں مرنے سے پہلے یہ انداز اختیار کر لوں تاکہ آنے والی جو قوم ہے نا وہ میری وجہ سے پریشان نہ ہو حاجی حاجی صاحب کو کچھ یاد ہے لگتا ہے
حاجی شاہد صاحب کی عیادت کے لیے آپ تشریف لائے تھے اوپر اور آپ نے وہاں فرمایا تھا کہ میں قصدن آیا ہوں
آپ بھی تھے نا
جی میں تھا
ہاں تو اس لیے میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اوپر رہنے میں کوئی مشکل نہیں ہے جو اگر اوپر نہیں جاتا اس کو برا بھلا کہنے میں بہت بڑی مشکل ہے یار برا بھلا کہیں گے تو اس کا دل دکھے گا نا یار میں نے تم کو کب کچھ بولا یار تم سے تو کچھ بھی نہیں چھینا نہ میں کو حکم شریعت بیان کر رہا ہوں تو میرا دل نہیں کرتا تو ٹھیک ہے مدینے میں تو ہوں نا یار میں سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ماشاءاللہ مدینہ پاک کی باتیں ہو رہی ہیں مدنی مذاکرے میں، کیا ہی بہتر ہو کہ امیر سنت کی جناب سے ایک نیکی کی دعوت ان عاشقان رسول کے لیے جو اس وقت مدینہ منورہ میں حاضر ہیں یا حاضری کی سعادت پانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر ایک کاش کہ وہ ایک مٹھی داڑھی کی نیت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں اور یہ تحفہ لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے تو یہ اگر مختصر سا مدی گلدستہ ہو جائے، یا اس کے علاوہ اور جو آپ نے کی دعوت دینا چاہیں تو ان کے موبائلوں میں پہنچ جائے گا ان کے پاس، تو کیا پتہ کہ یہ انشاءاللہ اس پر عمل کر لیں گے اور بہت بڑی نیکی پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. کیا جب کہ یہ بارگاہ رسالت میں ان کا یہ تحفہ ان کا یہ عمل قبول ہو جائے اور دنیا آخرت کی بھلائیاں مقدر ہو جائیں.
ماشاءاللہ جنہوں نے عمرے کا ویزا لگوا لیا ہے یا لگوانے کی جدوجہد کر رہے ہیں یا جو تڑپ رکھتے ہیں مدینہ شریف کی حاضری کی اور خدا نہ خواستہ وہ نماز نہیں پڑھتے یا نمازوں میں کوتاہی یا جماعت میں سستی ہے، تو مہربانی کر کے وہ اب تو سچی توبہ کر لیں اور نماز کی پابندی شروع کر دیں، با جماعت نماز کی پابندی، ذہن سے پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز ملا کرے اور دیگر گناہوں سے بھی توبہ کر لیں. خدا نہ خواستہ داڑھی منڈاتے ہیں یا ایک مٹھی سے گھٹاتے ہیں چھوٹی کر دیتے ہیں کاٹ کے، یہ بھی داڑھی بڑھا لیں اور توبہ بھی کرنی واجب ہے، توبہ بھی کر لیں، سچی توبہ کر لیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس انداز پر حاضر ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم بس ہو جائے. یعنی جو داڑھی منڈا ہوتا ہے نا، اس پر ایک واقعہ ہے خسرو پرویز کا، ایک دو ایلچی آئے تھے بارگاہ رسالت میں سفیر، ان کی داڑھی منڈی ہوئی تھی اور مونچھیں لمبی لمبی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کراہیت کا، ناپسندیدگی کا، بیزاری کا اظہار کیا تھا کہ ایسی شکلیں تمہیں بنانے کا کس نے حکم دیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ کیوں، ہمارے محبود خسرو پرویز نے اس کا حکم دیا. خسرو پرویز جو بادشاہ تھا ایران کا، اس کو یہ اپنا معبود کہتے تھے، معبود وہ جس کی عبادت کی جائے، معاذ اللہ، ہمارے رب، ہمارے معبود، ہمارے یہ خسرو پرویز نے ہم کو یہ حکم دیا ہے. خیر، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر میرے رب نے، میرے پروردگار نے تو مجھے چھوٹی کرنے، پست کرنے اور داڑھیوں کو معاف کرنے، معافی دینے، بڑھانے کا حکم دیا ہے، اس طرح کی مطلب ارشاد فرمایا. تو اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کے تحت اس طرح کا کچھ ارشاد فرمایا فتح رضویہ میں کہ اے مسلمان تو سوچ، تو غور کر کہ کل قیامت میں بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے بغیر چارہ نہیں ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، داڑھی والا داڑھی والا اٹھے گا، داڑھی منڈانے والا اس حال میں اٹھے گا کہ اس کی داڑھی منڈی بھی ہوگی. تو اول تو بارگاہ رسالت میں حاضری میں شرم آئے گی، اور اگر حاضر ہو گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چہرہ پھیر لیا، منہ پھیر لیا، ناگواری کا اظہار فرما دیا کہ یہ چہرہ میں نے تمہیں بنانے کا کب کہا تھا، تو اب اس وقت بتاؤ تم پر کیا گزرے گی. یہ میں نے اپنے الفاظ کے ایڈیشن کے ساتھ عرض کیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں بیزاری کا اظہار کر دیں گے تو پھر کیا کرو گے، پھر کس کے قدموں میں لوٹو گے، کس کے دروازے پر خیرات، شفاعت کی خیرات لینے جاؤ گے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منع فرما دیا، انکار فرما دیا، کچھ ہو گیا وہاں، تو پھر تو کیا ہوگا؟ کسی شاعر نے کہا ہے نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. تو اس لیے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، عاشقان رسول ہیں، وہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، بہت غور کرنے والی بات ہے کہ ایسا نہ کریں، ہلے بہانے
نہ کریں، یہ ہے وہ یوں ہو جائے گا اور نوکری چلی جائے گی، فلا چلا جائے گا، یار کچھ بھی نہیں جاتا، جو روزگار روزی جو لکھی ہوئی ہے وہی ملے گی، ایک دانہ جو ایک ایک دانہ جو آپ نے کھانا ہے نا اس پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام، وہ مل کر رہے گا، تو اس طرح مطلب یہ کہ داڑھی بڑھانی ضروری ہے، یہ بہانے نہیں چلیں گے قیامت کے دن، اس لیے آپ بھی سے توبہ کریں اور کم از کم ایک مٹھی داڑھی بڑھانے کی پکی نیت کر لیں، بہت ہو گیا بس، اب اس کو اب توبہ کر لیں، ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ اسی حال میں موت آ جائے اور پھر پچھتانے کا موقع آئے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سے راضی ہو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں، ہمت کیجئے، ہمت کیجئے، نیت کیجئے، تو یہ تو خصوصاً میں نے مدینہ شریف کی حاضری کے لیے مطلب جو جا رہے ہیں یا جانے والے ہیں یا پہنچے ہوئے ہیں سمجھو، یا جو جانا چاہتے ہیں، ہر ایک جانا چاہتا ہے، ان سب کو یہ پیغام یا یہ درخواست عرض کی ہے، اور جو نہیں جا پا رہے ظاہر یہ درخواستیں ان کے لیے بھی ہیں کہ قیامت میں تو سبھی کو شفاعت کی ضرورت پڑے گی، اللہ اور رسول کو راضی کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کوشش کرے، اس لیے وہ سارے کے سارے مسلمان جو ہیں جو عاشقان رسول ہیں وہ ایک مٹھی تک داڑھی بڑھانے کی نیت کریں، یہ تھوڑی کے نیچے، یہاں سے بعض لوگ ناپتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں ہماری مٹھی ہے، یہ غلط ہے، یہ جو بال لٹک رہے ہیں، کھال ہڈی کچھ بھی نہیں ہاتھ میں نہیں، یہ گلے کی طرف دبائیں گے نا، اب جو یہ بال لٹک رہے نا، اب ان سے نیچے جو بال آئیں گے نا، ان کو ایک مٹھی سے یہ جو بڑھ گئے، اب ان کو کاٹ، بھلے کاٹ دیں اس کو، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے نہیں، بعض لوگ یہ خط میں بھی بالکل گہرائی میں چلے جاتے ہیں، تو جو بال یہ دیکھو میری داڑھی جمی ہوئی ہے، یہ ابرا ہوا حصہ اس کو، یہ نا گال کا حصہ، یہ اس حصے پر اگر بال آ گئے، یہ جو ایک اس کی لمٹ ہے، یہ جہاں تک بال قدرتی جمے ہوئے ہیں، اس کے بعد کچھ رواڑے نکل آتے ہیں، روئیں جو اچھے بھی نہیں لگ رہے ہوتے، ان کو بھلے اب صاف کر دیں، بلکہ برے لگتے ہو تو کاٹ بھی دینے چاہیے، صاف کر دینے چاہیے، اس کے علاوہ یہ جو قدرتی جو بنا ہوا ہے نا میرا، یہ اس کو ضرورت نہیں ہے چھیڑنے کی، تو بعض لوگ خواب گئے اس کو یوں گہرے چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی داڑھی سے داڑھی کو انہوں نے نقصان پہنچایا، اس طرح بعض لوگ ہونٹوں کے نیچے یہ ادھر یہ صاف کر لیتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، ہونٹوں کے نیچے جو ہے نا یہ بھی ساری داڑھی ہے، یہ پورے گال جو ہے سب داڑھی اس میں جمی ہوئی ہے، تو چھیڑنا نہیں، ایک بال بھی ایک مٹھی ہونے سے پہلے نلانی اور لینا بھی ہے تو ایک مٹھی کے بعد جو نکلا وہ لینا ہے، ایک مٹھی ہوگی تو ابھی آپ سمجھو کہ اس میں تراش خراش کر دو اور یوں لٹکی بھی رکھ دو کہ میری ایک مٹھی ہے، اور یہاں سے جو کاٹا اس کا کیا، یہ کچھ نہیں کرنے کا، سب سے توبہ کریں اور بالکل پوری داڑھی رکھو اور میٹھے مصطفیٰ کی پسند کی رکھو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس سے بھی توبہ کریں، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ جو میں نے بتایا نا بچی داڑھی، بچی بولتے ہیں اس کو، ہونٹوں کے نیچے اس کو بھی چھیڑنا نہیں ہے، کہیں سے بھی اس کو کاٹنا نہیں ہے، ہاں دو چار بال ہیں ایسے جو منہ میں پھنس آ جاتے ہیں کھانے میں، یا یوں کچھ یعنی کہ رکاوٹ بننے، تو اب یہ وہ جو دو چار بال وہ آپ کو اٹک رہے ہیں تو ان کو بھلے کاٹ سکتے ہیں نیچے کے جو ہونٹوں کے نیچے، اس کے علاوہ جو خامہ خواہ لوگوں نے عادت بنائی ہوئی ہے یہ سب توبہ کریں اور اس کو بڑھا لیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد،
نماز میں سجدہ کرنا بھول جائیں تو کیا حکم ہوگا، ارشاد فرما دیں،
ہر رکعت میں دو سجدے فرض ہیں، اگر سجدہ ایک رہ گیا جیسے ایک بھی رہ گیا اور نماز پوری کر لی تو یہ نماز ہوئی نہیں، دوبارہ پڑھنی ہوگی، اور اگر دوران نماز یاد آ گیا کہ بھائی میرا سجدہ ایک رہ گیا تو اب سلام پھرنے سے پہلے یہ سجدہ کر لے، بھلے کسی اور رکعت میں دو سجدوں کی جگہ تین کر لے سجدے، تو اس طرح مطلب ہے کہ اس کے سجدے کا فرض تو نماز کے اندر اندر ادا ہو گیا، اب چونکہ فرض میں تاخیر ہو گئی نا اور یہ غلطی سے ہوا تھا تو اب یہ کہ سجدے سہو کر لے، جان بوجھ کر اگر چھوڑا تھا تو اگر بعد میں کر بھی لیا سجدہ تو نماز تو مکروہ تحریم میں ہو جائے گی، کہ بلا وجہ اس نے جان بوجھ کے تاخیر کی نا، تو اب سجدے سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوگی، اس کا نقصان پورا نہیں ہوگا، نئے سرے سے نماز پڑھنا واجب ہوگا، جبکہ وہ اندر میں سجدے کر لیے پورے، ہر رکعت فی رکعت دو سجدے، یہ فرض ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
1, 3, 5, 7, 9. کیسی سنائی گنتی؟ صحیح نہیں سنائی. اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں 2, 4, 8, 10 کہاں چلا گیا. اصل میں آج کچھ بات کرنی ہے تاک یعنی اوڈ نمبرز پر، اور اس سے متعلق حضرت سے کچھ کنفرمیشن لیں گے کہ بعض کاروباری افراد کے نزدیک تاک یعنی اوڈ نمبرز مثلاً 1, 3, 5, 7, 9 ان نمبرز کو کاروباری حضرات اپنے لین دین اور کاروباری معاملات کے لیے اچھا نہیں سمجھتے، اور حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی سودا اور اماؤنٹ کا لین دین ہو تو اس میں جو بھی ادائیگی اماؤنٹ اور رقم کی صورت میں ہو تو اس کا جو آخری عدد ہو وہ اوڈ یعنی تاک عدد نہ ہو. ہم ہمارے حضرت سے پوچھنا چاہیں گے، آپ نے بہت سارے بزنس کیے ہیں تو کیا یہ اوڈ نمبرز جو ہیں، تاک آداد جو ہیں، اس میں اگر رقم کی لین دین یا وصولی کی جائے یا دیے جائے پیسے، تو کیا اس سے بزنس کا کوئی تعلق ہے؟ کیا یہ اوڈ نمبرز بزنس کے معاملات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ پلیز ہمیں بتائیے کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ.
اوڈ نمبر برا نہیں ہے، اللہ ایک ہے. حدیث پاک میں اللہ وطروں و یحب الوطر، کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. وطر کا انگلش غالباً اوڈ بنے گا.
جی صحیح ہے.
تو اللہ ایک ہے، ہے نا، اوڈ بنے گا. تو یہ اللہ تعالی اوڈ کو وطر کو پسند کرتا ہے. تو جب اللہ پاک نے پسند کر لیا، حدیث پاک میں آ گیا، تو اس چیز میں کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کھانے کے موقع پر بھی اس کا خیال رکھنے کا ارشاد فرمایا کہ جب جیسے مثلا کھجوریں کھائے تو 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11 اس طرح اس اوڈ میں کھائے، تاکہ اس میں وحدانیت کا تصور رہے. یہ امام غزالی کا فلسفہ عرض کر رہا ہوں، یہ کوشش کریں. اب جیسے ہم پانی پیتے ہوئے 3 گھونٹ میں نا، نماز میں وتر ہے وہ بھی 3 رکعتیں ہیں، تو یوں مطلب نا کہ 3 کو یا 1 کو یا اوڈ کو، یہ مطلب مسلمانوں کا نہیں ہے ایسا معاملہ کہ بدشگونی اسلام میں جائز نہیں ہے. جو تاجر ایسا کرتے ہیں وہ اس سے توبہ کریں اور اب وتر ہی کو اپنا لیں، اوڈ کو اپنا لیں. انشاءاللہ اوڈ از گولڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ اوڈ کھجوریں اجوا کے تعلق سے کہا گیا کہ اس 7 کے عدد میں حکمت اور راز یہ ہے کہ اس کو زہر اور جادو کا نقصان زائل یعنی دور کرنے میں خاص تاثیر ہے. 7 کا فگر جو ہے یہ جادو کا اثر کاٹتا ہے، اس میں خصوصیت ہے. اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو کوئی صبح سویرے 7 اجوا کھجوریں کھا لے تو اس سے اس دن زہر اور جادو سے نقصان نہیں پہنچے گا. مصیبت زدہ پر 7 مرتبہ فاتحہ پڑھی جانا، الحمد شریف 7 مرتبہ اس پر پڑھی جائے، یہ مصیبت زدہ پر پڑھی جائے 7 مرتبہ. اس کی سند صحیح ہے. جس کو درد کا عارضہ ہو، درد کی تکلیف ہو، اس پر یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھے جائیں. ایک دعا لکھی ہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر، یعنی اللہ تعالی کی عزت اور اس کی قدرت سے پناہ لیتا ہوں اس کے شر سے جس کو میں پاتا ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں. جو کوئی ایسے مریض کے پاس جس کی موت مقدر نہ ہو ان الفاظ سے 7 دفعہ دعا کرے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا. وہ کلمات یہ ہیں: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, یعنی میں اللہ عظمت والے سے سوال کرتا ہوں جو بڑے عرش کا مالک ہے کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے. تو 7 بھی ظاہر ہے کہ اوڈ ہے, طاق عربی اردو میں طاق توئی سے طاق, اور جو ڈبل ہوتا ہے اس کو جفت بولتے ہیں. یہ طاق جو ہے اس کی تو ہیں فوائد ہیں برکت ہیں الحمدللہ. بسم اللہ کے حروف بھی 7 ہیں, چل مدینہ کے حروف بھی 7 ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آج کل بچے پیدا ہوتے ہی دیکھا جائے تو ان میں دل کے سوراخ ہوتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سی بیماریاں آج کل جنم لے چکی ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں گزارش ہے کوئی مدنی وظیفہ, کوئی مدنی پھول عطا فرمائیں, یہ خاص طور پہ جو بچے ہیں جن کے دل میں سوراخ ہے.
لا الہ الا اللہ 75 بار پڑھ کر دل میں سوراخ والے بچے, نیز گھبراہٹ دل اور سینے کے, تمام مریضوں کے سینے پر دم کرنا بے فضلی تعالی فائدہ مند ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہو تو کیا وہ عمرے پہ جا سکتا ہے؟
عقیقہ تو عمرے مستحب ہے, اور خود بچے پر اپنا عقیقہ تو ہے نہیں, باپ پر ہے وہ بھی مستحب ہے. تو نہیں بھی کیا اگر عقیقہ تو گناہگار بھی نہیں ہے, اور اگر مدینے جاتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, جانا چاہیے موقع ملے تو. اس کا عقیقے کا مدینہ شریف کی حاضری سے کوئی تعلق نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا سگی بہن کو زکات دے سکتے ہیں؟ اور زکات دیں تو زکات بتا کر دینا لازمی ہے؟
زکات بتا کر دینا ضروری نہیں ہے, تحفہ گفٹ عیدی کہہ کر بھی دی جا سکتی ہے, اور بھائی بہن کو زکات دے سکتا ہے جبکہ حقدار ہوں.
اسی طرح سوشل میڈیا پر یہ سوال بھی ہے کہ اگر کسی کی داڑھی نہیں ہو تو کیا وہ نکاح میں گواہ بن سکتا ہے؟
بن سکتا ہے, اب تو سارے اسی طرح کے ہوتے ہیں کم و بیش, بڑا حرج ہو جائے گا اس میں. مسلمان ہونا شرط ہے نکاح کے گواہ کے لیے, بے نمازی ہے تب بھی گواہ مسلمان ہے تو ٹھیک ہے وہ گواہی دے سکتا ہے نکاح کی.
اسی طرح یہ سوال بھی ہمارے پاس ہے کہ عقیقے کی جیسے بات ہوئی تو عقیقے میں کوئی عمر کی حد ہے؟
یہ کہ 7 دن کا ہو جائے نا, 7 پورا 7 دن کا تو عقیقہ کر لینا چاہیے, پھر 14 دن 14ویں دن کر لے بہتر یہی ہے. پھر عمر بھر میں جب بھی عقیقہ 7ویں دن کے حساب سے کرے, 7 دن کے بعد بھی عقیقہ کرے گا تو جائز ہے, ہو جائے گا. اور 7واں دن یوں معلوم کریں گے جیسے کہ سپوز کریں کہ بچہ پیدا ہوا جمعے کو, تو زندگی کے ہر جمعرات اس کا 7واں دن ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایک تسبیح ہے جس کے ہر دانے کے اندر مکھی مچھر یا اس طرح کی مشرات گزر یہ مرے ہوئے, یعنی اس کو بنایا اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ ہے کہ بظاہر تو خوبصورتی ہے اس کی کہ لیکن حقیقی جانداروں کو مار کر اس کے اندر پھیلویا گیا. میرا سوال آپ سے عرض ہے کہ اس طرح کی تصویر کو بیچنا خریدنا اور پھر اس پر ذکر اذکار وغیرہ کرنا یہ کیسا, رہنمائی فرما دیجیے.
اللہ اکبر, حشرات الارض جو ہیں یہ اگر نقصان پہنچاتے ہیں ان کو تو مار سکتے ہیں, تو اب مار دیا تو تسبیح میں موتیوں میں بھی ڈال دیا اس کو, اور بعض اشرات الارض ایسے ہیں کہ جن کو مارنے کی بالکل ممانعت ہے جیسے کیڑی ہے. تو اس طرح اور بھی مطلب یعنی کہ جو اشرات الارض نقصان نہیں, یعنی کیڑے مکوڑے اشرات الارض مانے جو کیڑے مکوڑے نقصان نہیں پہنچاتے, تو ایسوں کی تعداد بھی لاکھوں ہیں جو بالکل بے ضرر ہوتے ہیں نقصان نہیں پہنچاتے, تو ان کو مارنے کی ممانعت ہے. تو اب اگر وہ ضرر پہنچانے والے کیڑے مکوڑے ان کو مارا اور پھر موتیوں میں ڈال دیا تو اس کی تسبیح تو بیچنا خریدنا یہ جائز ہے، ان کی ممانعت رہے گی، ڈالنا ہی منع ہے، تو خریدا بھی نہ جائے کہ ورنہ لوگ اس کا پروڈکشن کریں گے بنائیں گے۔ اب اس میں ایسا ہے کہ اس سے اگر دیکھا جائے تو طبعاً یہ مطلب ایک کراہت والا فعل ہے کہ اللہ اور رسول کا ذکر، درود شریف پڑھے، کلمہ پڑھیں، اب اس پہ وہ مرے ہوئے کیڑے ڈال کے پڑھیں، ایک پتہ نہیں وہ کسی عجیب و غریب عقل کی پیداوار ہوگی، یا ان ممکن ہے کیونکہ بعض دیگر مذاہب میں جو اسلام سے ہٹ کر بعض مذاہب میں تسبیح پائی جاتی ہے دانوں کی، اب وہ دانے جتنے بھی ہوگی آپ کے پاس جو تسبیح اس کے بھی دانے ہم گن نہیں پائے کہ کتنے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ یہ کسی اور مخلوق کی تسبیح ہو غیر مسلموں کی اور آپ کے ہاتھ لگ گئی ہو، سائل کے ہاتھ لگ گئی ہو اور یہ سوال بن گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ دیکھا، سنا بھی نہیں تھا کبھی۔ اگر ایسی تسبیح کو نہ ایجاد کیا جائے، نہ بنایا جائے، نہ اس کو بیچا جائے کہ یہ ایک مطلب گھنونا گندا فعل ہے، اچھا فعل نہیں ہے کہ آپ اس پر اللہ 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 پڑھتے رہیں اور یہ مرے ہوئے کیڑے دیکھتے رہیں، کیڑوں کو تو لوگ ہٹاتا ہے اپنے، اللہ پاک ہماری قبر کو بھی کیڑوں سے بچائے، لینی نہیں چاہیے اسی تسبیح، تحفہ بھی دے تو معذرت کر لینی چاہیے کہ اس کو فروغ نہ دیا جائے، غیر پاک ساتھ صاف ستھری چیز ہو جس میں اللہ پاک کا ذکر کیا جائے، مرے ہوئے کیڑوں پر کوئی گنتی تھوڑی کرتا ہے، مرے ہوئے کیڑے اور لال بیگ پکڑ کے آپ بچھا دو چادر پہ اور اس پہ کیا دروشی پڑھو گے یار، کبھی بھی نہیں پڑھو گے، خواب میں بھی نہیں پڑھو گے، اب دل ہی نہیں کرے گا، تو یہ تسبیح میں یہی تو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، دیکھ کر بھی آدمی کو وحشت ہو، یا اگر آرٹیفیشل ہے تب بھی ایسی تصویر ہوگی بھی کیا یار، آخر کیا ضرورت ہے کہ جس سے آدمی کو گمان ہو کہ یہ وہ اوریجنل ہے، گن آئے۔ میں سلیم تباہی کی بات کرتا ہوں، ان میں مطلب میرے کہ اچھی طبیعتیں ہوتی ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں، باقی گندے لوگ تو گندگیوں سے کھیلتے رہتے ہیں، میں ان کی بات بھی نہیں کرتا، صاف ستھرے نفاست پسند جو مسلمان ہیں میں ان کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا، نہ اس کا بیچنا ہے، نہ اس کو لینا ہے، نہ اس کو فروغ دینا ہے، نہ اس کو آگے بڑھانا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ صحیح بات ہے کہ اس پر تنقید بھی شاید جیسی تیسی ہو، اگر کوئی بیچنا شروع کرے تو مسجد میں لے کر آئے گا تو بڑے بوڑھے کی کسی کی گھومے گی تو وہ ہاتھ پکڑ کے باہر کھڑا کر دے گا آپ کو، نہیں مسجد میں لائے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔